يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان لانے والو، مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اب آپ دیکھیے کہ مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں سورت توبہ کے آغاز میں آپ پڑھ چکی ہیں اعلان برات، ہے نا؟ تو اعلان برات کا حاصل کیا تھا کہ سال بھر کے عرصے میں تمام کفار کے معاہدات یا تو ختم کر دیے جائیں یا پورے کر دیے جائیں، اور اعلان کے ایک سال بعد اب کوئی مشرک جو ہے وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. ان کے عقیدے بھی، ان کے طور طریقے بھی، ان کا رہن سہن بھی، ہے نا؟ ظاہری نجاستیں بھی ان کے اندر ہیں اور باطنی نجاستیں بھی ان کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اخلاق اور ان کے عقیدے بھی جو ہیں مشرکانہ ہیں، غلط ہیں. اس لیے یہ مسجد جو حرم ہے اس کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد. اب آپ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس سے مراد صرف مسجد حرام ہے یا دنیا کی دوسرے مسجدیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، ہے نا؟ تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف جو ہے وہ مسجد حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ وہ مسجد حرام میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کو نجس کہا گیا، ہے نا؟ تو مفسرین کی رائے کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ یہ خود بھی ناپاک، ان کے عقیدے بھی ناپاک، ان کے اخلاق بھی ناپاک، تو اس بنا پر حدود حرم کا داخلہ ان کے لیے بند کر دیا گیا، ہے نا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ حج، عمرہ اور جو جاہلیت کی رسمیں ادا کرنے کے لیے حدود عرب میں داخل نہیں ہو سکتے. امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں جا ہی نہیں سکتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ کسی بھی مسجد میں ان کا داخل ہونا درست نہیں. تو لیکن یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی، ان سے بات چیت اور اجازت جو تھی وہ دی تھی. تو پھر اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس مفسرین، جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پورا حرم مراد ہے، یعنی وہ والا مسجد بھی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی جو ہے وہ مراد ہے، کہ اس میں جو ہے مشرکین کو داخل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی جو ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں کیا ہے جو قرآن ہے یہاں پہ کہ انما المشرکون النجس، اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے، تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو بعید نہیں، ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. کیوں؟ اللہ حکیم اور علیم ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں خوف ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ دست ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے؟ اصل بات کیا ہے کہ تجارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب مشرکین داخل ہی نہیں ہوں گے تو معاشی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاشی مشکلات جو ہے نا، ان کا معاملہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، ہے نا؟ اگر اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام کافروں سے تمہیں بے نیاز کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو مادی اسباب ہیں، اس سلسلے میں انسان کو جو ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے اس کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ جب مشرکین کو منع کر دیا تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا कि हज के मौसम में ज्यादा जो रश होता था और जो इस्तेमा होता था उससे बड़ी तिजारत होती थी, उससे बड़ा फरोग मिलता था हज और उमरा, और मुशरिकीन सारे ही आते थे। अगर ये मुशरिकीन नहीं आएंगे अब ये तिजारत मुतासिर होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मुफलिसी है ना, ये कारोबार की कमी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला अपने फजल से अनकरीब तुम्हें जो है वो गनी करेगा। फतुहात की वजह से कसरत से माल गनीमत मुसलमानों को हासिल हुआ, और बदरीज हुआ क्या कि पूरा अरब ही मुसलमान हो गया। और हज के मौसम में हाजियों की रेल पेल, उम्रे के मौसम में जो है उम्रा करने वालों का आना, तो क्या है कि तिजारत पहले से कहीं ज्यादा हो गई जो उस जमाने में जो थी वो होती थी। तो यहां पर जो है जो बात बताई जा रही है वो ये है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म, ये वही जो सूरत तौबा के शुरू में भी आपने अलाने बरात जो पढ़ा है ना, ये उसका हिस्सा ही है कि अब मस्जिद हराम, हरम और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, अब यहाँ पे मुशरिकीन दाखिल नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि मुसलमानों के दिल में हरम की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, बस ये हो, है ना। और अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि उनका पूरा ओढ़ना बिछोना जो है वो सिर्फ सिर्फ जो है वो इस्लाम ही हो जाए। तो ये है असल वजह कि मुशरिकीन जो है वो हरम में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अब होगा क्या कारोबार का और सब चीजों का। और एक बात आप याद रखें कि आम जो मस्जिदें हैं उससे हमें फिर क्या बात पता चलती है कि वो काफिर उनका विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो मस्जिदों का विजिट करके भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, और वो देखते हैं मुसलमानों का डिसिप्लिन, उनका तरीका तालीम तरबियत, कुरान की तिलावत वो सुनते हैं, तो ये चीज उनके दिल पर बड़ा असर करती है। यूसुफ इस्लाम के बारे में भी आता है ना, उन्होंने एक मस्जिद को विजिट किया था और फिर वो मुसलमान हो गए। इसी तरह कई लोगों के बारे में आता है कि जब मसाजिद का ये लोग विजिट करते हैं तो, और इनके टूरिस्ट आते हैं, यानी जैसे ये ट्रिप्स मुख्तलिफ जगह के होते हैं, जो बहुत अच्छी मसाजिद है उनका भी ट्रिप्स ये करते हैं, जैसे अमेरिका में भी और यहाँ पे भी जो अच्छी हमारी मसाजिद हैं इनका भी ट्रिप दिखाते हैं कि ये है यहाँ पे जो है ये लोग इबादत करते हैं। तो इसका जो है वो करना मना नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि मस्जिदों के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और मस्जिदों के अंदर सफाई होनी चाहिए, और जो भी मसाजिद हैं उनके अंदर जैसे तिलावत और तालीम और तरबियत का बहुत ही अच्छा इंतजाम होना चाहिए कि इंसान जो है वो वाकई उसकी तरफ जो है वो खींचता चलाए। तो यहाँ उसी चीज की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह अलीम और हकीम है, अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह के फैसले ठीक नहीं है। फिर फरमाया ये जो आयत नंबर 29 है, यहाँ पे मुशरिकीन मक्का से जिहाद की बात हो रही है, और क्या कहा जा रहा है, कातिलुल्लज़ीना, जिहाद करो उन लोगों से, ला युमिनूना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। तो पहली चीज क्या है, अल्लाह पर ईमान न लाने वाले, और दूसरी जिहाद की वजह क्या है, वला बिल योमिल आखिरी, कि वो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। तीसरी वजह क्या है, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु, कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया वो उसे हराम नहीं करते। चौथी वजह क्या है, वला यदीनूना दीन अल्हक्की, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। यदीनूना यानी वो मानते नहीं है दीन हक, दीन हक को दीन नहीं बनाते। लेन देन करना से मुराद यहां पर क्या है कि दीन हक को उन्होंने दीन तस्लीम नहीं किया। तो चार ला आए हैं, है ना, ला योमिनूना, पहले ला है ला योमिनूना बिल्लाही, दूसरा ला क्या है, वला बिल योमिल आखिरी, तीसरा ला क्या है, वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह व रसूलहू, और चौथा ला क्या है, वला यदीनूना दीन अल हक्की। तो चार ला जो हैं, यही चार वजूहात हैं जिहाद की, मुशरिकीन से जिहाद की ये चार वजूहात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन अल हक्की के बाद मिनल्लज़ीना उतुल किताबा, और उनसे भी लड़ो, उनसे भी लड़ो, उन लोगों से भी जिन्हें किताब दी गई है, حتی یوتو الجزیتا این یدن وہن صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو ایک طرف مشرکین مکہ سے جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، اور ان لوگوں سے بھی آپ جنگ کریں جو کہ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جو یہ چار کام نہیں کرتے، ہے نا۔ تو عام طور پہ تو اہل کتاب کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے نا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرح ان کے عقائد ہیں، کچھ چیزیں ان کی بدل گئی، لیکن اگر ان کا عمل بھی مشرکین جیسا ہے کہ نہ اللہ پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حرام قرار دیا اس کو وہ حرام بھی نہ سمجھیں، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ہے نا، انہوں نے اپنے عقائد بھی بدل لیے، انہوں نے اپنے طور طریقے بدل لیے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں جو پہلے عیسائی تھے کہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ یعنی کیسے کہا ہے کہ جو اہل کتاب کے علماء اور درویش تھے انہوں نے جو ہے وہ شرک کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اہل کتاب نے اپنے خدا اور جو اپنے علماء اور درویش کو خدا بنا لیا تھا، اللہ کیوں کہتا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، فرمایا بس یہی ہے ان کو خدا بنا لینا، ہے نا۔ تو کیا کرتے تھے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام، جو کچھ وہ کہتے چلے جاتے تھے وہی وہ کرتے چلے جاتے تھے، ہے نا۔ تو اس چیز کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے سود ہے، سود کا کھانا پینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی جائز نہیں قرار دیا لیکن انہوں نے اس کو جائز قرار کر لیا تھا۔ اسی طرح زنا کو انہوں نے اپنے ہاں جو ہے اس کی سزا ہی بدل لی تھی، تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں کہ اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں قرار دیتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو یہ صفات اگر مشرکین مکہ میں ہوں تو ان سے بھی جہاد ہے، اور اگر اہل کتاب میں ہوں تو ان سے بھی جہاد ہے۔ اور یہاں میں بات ہے جزیہ دینے کی، کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، تو لڑائی کی غرض کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جو ہے وہ اپنا جھنڈا وہاں لگا دیا جائے اور جگہ پر قبضہ کر لیا جائے، فتوحات پر فتوحات کی جائیں۔ اصل لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لائیں، دین حق کے پیرو بن جائیں، ہے نا، ان کی خود مختاری ختم ہو جائے، ان کا وہ جو بھی ان کا عزم ہے وہ ختم ہو جائے، زمین میں نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کے انڈر آ جائے، اس لیے جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی دین پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے، حتیٰ پچھلی بات کو اس میں ایکسیپشن دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر رہنا قبول کرے۔ اور جزیہ کس سے دینا ہے؟ اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی قوت اور غلبے کو ختم کر کے وہ کچھ ادائیگی کریں، مہم ساغرون اور چھوٹے بن کر رہیں۔ جزیہ بدلہ ہے اس امان اور حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی اسلامی حکومت جو ہے وہ ذمیوں کو ایک آزادی دیتی ہے، ان کی جان، مال، مذہب، ان کے جو گرجے وغیرہ ان کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ جو جزیہ جب دیتے ہیں تو وہ تابع بن کر رہنا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، زمین میں بڑے نہیں ہوتے، اور بڑے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اہل ایمان بڑے ہیں جو اللہ کے دین کا جھنڈا وہاں پہ گاڑ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ شروع میں یہ حکم یہود و نصارہ کے بارے میں دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد مجوسیوں سے بھی جزیہ لے کر انہیں ذمی بنایا گیا، ہے نا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو جو ہے وہ لاگو کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک طریقہ بتایا کہ کیسے یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، جزیہ کے بارے میں جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہیں مسلمانوں پر بہت جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بھی تو ایک زیادتی ہے جو کہ کی جاتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کے قابل ہوتے ہیں، جیسے بچے، بوڑھے، عورتیں، معذور لوگ جو ہیں، صوفی یا گوشہ نشین قسم کے لوگ، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ خود بھی جنگ کر نہیں سکتے، اب ان پر بھی کوئی ایسا جزیہ مقرر نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح جو ہے جزیہ جب لیا جاتا ہے تو مالی حالت کا خیال رکھا جاتا ہے. جیسے سفیان کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ شام کے کافروں سے تو سالانہ 4 دینار لیے جاتے ہیں اور یمن کے کافروں سے صرف 1 دینار، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں، یعنی مالی حالت کا اندازہ، یہ بخاری کی روایت ہے. پھر جزیہ کی وصولی میں انتہائی نرمی کا خیال رکھا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے دو باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جسے لوگ آسانی سے ادا کر سکیں، اور جو ہے وہ کیا آپ کرتے تھے کہ جو جیسے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے جب حضرت حذیفہ اور حضرت عثمان جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا تھا جو اس فن کے ماہر تھے، تو جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے تشخیص جمع میں جو ہے وہ سختی تو نہیں کی؟ آپ سوچے سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم اس سے دگنا جو ہے وہ دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. یعنی آپ نے ان سے بھی پوچھا جنہوں نے حساب لگایا تھا، اور ان سے بھی کہ تم پر کوئی سختی تو نہیں کی گئی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خامخواہ لوگوں سے زیادہ اکٹھا کر لیا جائے. دوسری آپ کس چیز کا خیال کرتے تھے کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تھا تو آپ 10 لوگوں کو جو ہے 10 لوگ کوفہ سے اور 10 بصرہ سے ان کو بلاتے اور ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کر پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی شخص پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کی گئی. دو باتوں کا، ایک جو لینے والے ہیں اور ایک جو دینے والے ہیں، دونوں سے کہ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی. تو پھر یہ جزیہ جب لیا جاتا ہے تو کیوں لیا جاتا ہے؟ ان دفاعی ذمہ داریوں کے بدلے میں، تاکہ جو مسلمان خدمت کرتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ فدیہ لیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسی جنگ کے موقع پر کسریٰ کے سپہ سالار سے کہا کہ ہم عرب لوگ سخت بدبختی اور شدید مصیبت میں مبتلا تھے، بھوک کی وجہ سے چمڑے اور کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے اور چمڑے اور بالوں کی پوشاک پہنتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پھر زمین و آسمان کے مالک عزوجل نے ہماری طرف ہم میں سے ایک نبی جو ہے مبعوث کیا جس کے والدین ہم سے اچھی طرح واقف تھے. ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے جنگ کریں، تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو یا پھر جزیہ ادا کرو. ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے قتل ہوگا تو جنت کی ایسی نعمتوں میں رہے گا جو کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور جو بچ گیا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا. تو جزیہ کب لیا جاتا ہے؟ پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے اور جنگ کرتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جزیہ لے کر جو ہے وہ اب باقی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہی ہے نا. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ شام کی جب فتوحات ہوئیں تو بعض جنگی مقاصد کے لیے حضرت ابو عبیدہ جو تھے نا، ان کو حمص سے واپس جانا پڑا. حمص کا علاقہ فتح ہو چکا تھا، اور اس وقت آپ نے زمیوں کو بلا کر کہا کہ ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے لہذا تمہیں جزیہ واپس کیا جاتا ہے. آپ سوچیں، 1,00,000 کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی. عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے. یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جو فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں میں، جیسے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کا وقت ہے نا، کہ انہوں نے دولت کے لیے نہیں فتوحات کی، مال کے لیے نہیں کی، کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، اسلام کے لیے. تو یہاں پر بھی کیا بات ہے کہ وہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں.